نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.
لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم، وكان الله غفورا رحيما. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك، وآتينا موسى سلطانا مبينا.
لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. اللہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ آدمی بدگوئی پہ زبان کھولے، الا یہ کہ کسی پر ظلم کیا گیا ہو، اور اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. لیکن اگر تم ظاہر و باطن میں بھلائی ہی کیے جاؤ یا کم از کم برائی سے درگزر کرو، تو اللہ کی صفت بھی یہی ہے کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، حالانکہ سزا دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے. انسان خطا کا بتلا ہے، ہر انسان میں کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی ضرور پائی جاتی ہے. کسی بھی شخص کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی عیب جو پایا جائے، خواہ دینی یا دنیاوی، اور وہ کسی دوسرے کو پتا ہو، تو اس کو شہرت دینا، اسے لوگوں میں عام کرنا نہایت ناپسندیدہ کام ہے. نصیحت کا حق بھی ہر ایک کو ہے، لیکن اس کا طریقہ کیا ہے؟ کہ یا تو عمومی انداز میں نصیحت کر دی جائے، اور یا پھر تنہائی میں کسی کو مل کر یا لکھ کر اس کو اس کی غلطی پر متنبہ کیا جائے. اللہ تعالیٰ صبح شام لوگوں کی غلطیوں کو دیکھتا ہے، خطاؤں کو دیکھتا ہے، ان کے ہر طرح کے عیبوں کو جانتا ہے، لیکن نظر انداز کرتا رہتا ہے. بندوں کو بھی اپنے اندر ایسا ہی اخلاق پیدا کرنا چاہیے کہ دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرتے رہیں، اور پھر ان کے عیبوں کو مشہور نہ کریں. ہاں، اگر ایک شخص مظلوم ہو تو اس کو اسلام یہ حق دیتا ہے، اس کے لیے یہ رخصت ہے کہ وہ ظالم کا ظلم کسی کے سامنے بیان کر کے فریاد رسی کرے اور اپنے ظلم کو دور کرانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارے. اسی طرح مظلوم کو یہ حق بھی اسلام نے دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور بد دعا کر سکتا ہے، لیکن جو شخص بد دعا کر لیتا ہے وہ دراصل ایک طرح کا بدلہ لے لیتا ہے۔ اصل میں اس آیت کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ مدینہ میں یہود اور منافقین مسلسل مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے تھے۔ ایسے حالات میں مسلمانوں کے جذبات کا بھڑکنا ایک بالکل نارمل سی بات تھی، معمولی بات تھی۔ ایسے حالات میں بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہی ہدایت دی کہ صبر سے کام لیں، درگزر سے کام لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی چھوٹی سی بات بہت بڑی بن جائے جس کے نتیجے میں اصل مقصد کو نقصان پہنچ جائے۔ تو فرمایا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، قول میں سے سوء کو، برائی کو اللہ بلند کرنا، نشر کرنا، عام کرنا، ظاہر کرنا پسند نہیں کرتا۔ الا من ظلم، مگر جو ظلم کیا گیا۔ وکان اللہ سمیعا علیما، اور ہے اللہ سننے والا، جاننے والا، یعنی اللہ تعالیٰ ہر شخص کی باتوں کو سن رہا ہے، ہر شخص کے دل کے حالات کو جانتا ہے کہ کون شخص کس حال میں ہے۔ اس حق کے دینے کے باوجود اس حق کے مظلوم جو ہے وہ بدگوئی کر سکتا ہے، لیکن اگر تم ظاہر و باطن میں بھلائی ہی کیے جاؤ یا کم از کم برائی سے درگزر کرو تو اللہ تعالیٰ کی صفت بھی یہی ہے، وہ بھی بندوں کی بہت سی برائیوں سے درگزر کرتا ہے کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، حالانکہ سزا دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اگر وہ قدرت کے باوجود بندوں کو معاف کر دیتا ہے تو بندوں کے اندر بھی پسندیدہ اخلاق یہی ہے کہ وہ دوسروں کو معاف کر دیا کرے۔ ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله، جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں سے کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں، اور کہتے ہیں کہ ہم کسی کو مانیں گے اور کسی کو نہ مانیں گے، اور کفر اور ایمان کے بیچ میں ایک راہ نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ سب پکے کافر ہیں۔ اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے وہ سزا مہیا کر رکھی ہے جو انہیں ذلیل و خوار کر دینے والی ہوگی۔ بخلاف اس کے جو لوگ اللہ اور اس کے تمام رسولوں کو مانیں اور ان کے درمیان تفریق نہ کریں، ان کو ہم ضرور ان کے اجر عطا کریں گے، اور اللہ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، یہ اہل کتاب اگر آج تم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم آسمان سے کوئی کتاب ان پہ نازل کراؤ، تو اس سے بڑھ کر مجرمانہ مطالبے یہ پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کر چکے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے تو انہوں نے اس سے بڑی بات کا مطالبہ کیا، انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں خدا کو اعلانیہ دکھاؤ، ہم اللہ تعالیٰ کو سامنے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور اسی سرکشی کی وجہ سے یکایک ان پہ بجلی ٹوٹ پڑی تھی، پھر انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، حالانکہ یہ کھلی کھلی نشانیاں دیکھ چکے تھے۔ اس پر بھی ہم نے درگزر کیا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو صریح فرمان عطا کیا، اور ان لوگوں پر طور کو اٹھا کر ان سے اس فرمان کی اطاعت کا عہد لیا۔ ہم نے ان کو حکم دیا کہ دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو، ہم نے ان سے کہا کہ سب کا قانون نہ توڑو، یعنی ہفتے کے دن کوئی کام کاروبار نہ کرو، اور اس پر ان سے پختہ وعدہ لیا۔ آخر کار ان کی عہد شکنی کی وجہ سے اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور بہت سے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا، اور یہاں تک کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں محفوظ ہیں، حالانکہ در حقیقت ان کی باطل پرستی کے سبب سے اللہ نے ان کے دلوں پہ ٹھپا لگا دیا ہے، اور اسی وجہ سے یہ بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے مطالبے کیے جاتے تھے، کفار کی طرف سے بھی اور دیگر دین کو نہ ماننے والوں کی طرف سے، کہ ہم آپ کی نبوت کو اس وقت مانیں گے جب آپ ہمارے یہ مطالبہ پورا کر دیں یا وہ۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی مثال دے کر آپ کو تسلی دی کہ موسیٰ علیہ السلام سے تو اس سے زیادہ بڑے مطالبے کیے گئے تھے، اس کے باوجود وہ لوگ مانے نہیں، تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی پیغمبر زیادہ معجزات دکھائے تو قوم ضرور مان جائے۔ جن لوگوں کو نہیں ماننا دلیل سے، وہ معجزے سے بھی نہیں مانا کرتے۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، پھر بنی اسرائیل اپنے کفر میں اتنے بڑھے کہ مریم علیہ السلام پر سخت بہتان لگایا، یعنی زنا کا، اور خود کہا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا ہے، یعنی اللہ کے رسول کو قتل کرنا کوئی معمولی بات نہیں، لیکن ان کی بحیثی اتنی بڑھی کہ اتنے بڑے بڑے جرائم کے کرنے کے بعد بھی بہت دلیری سے کام لیتے. ایک ہوتا ہے برائی کرنا اور برائی کر کے شرمندہ ہونا، اور دوسرا ہے برائی کر کے اس پر فخر کرنا. یہ برائی کی انتہائی بڑی قسم ہے. بنی اسرائیل اگرچہ اپنے وقت کی اہل کتاب قوم تھی، پیغمبروں کو مانتی، اللہ تعالیٰ کو مانتی، لیکن نیکی اور برائی کے معاملے میں ان کی روش پسندیدہ نہ تھی. وہ برائیوں پر فخر کرنے لگے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا اور انہیں طرح طرح کی سزاؤں سے دوچار کیا. حالانکہ فی الواقع انہوں نے نہ اس کو قتل کیا نہ صلیب پر چڑھایا، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا. اور جن لوگوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا ہے وہ بھی دراصل شک میں مبتلا ہے. ان کے پاس اس معاملے میں کوئی علم نہیں ہے، محض گمان ہی کی پیروی ہے. انہوں نے مسیح کو یقین کے ساتھ قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا. بل رفعہ اللہ الیہ. آج بھی بہت سے لوگ اس معاملے میں شک کرتے ہیں، حالانکہ قرآن پاک کے الفاظ بہت واضح ہیں کہ مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا. بعض لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ عزت کے اعتبار سے بلندی عطا کی وہ یہاں سوٹ نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ پیچھے ان کے قتل یا موت کی بات ہو رہی ہے، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بل رفعہ اللہ الیہ. بنی اسرائیل نے نہ تو انہیں قتل کیا نہ صلیب چڑھایا، معاملہ ان پر مشتبہ ہو گیا، انہیں سمجھ میں نہیں آیا کہ ان کے ساتھ ہوا کیا، اور اللہ تعالیٰ اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر اٹھا لیا اور قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ زمین میں اتارا جائے گا، بھیجا جائے گا. یہ ایک درست عقیدہ ہے. اس عقیدے کو نہ ماننا انسان کے لیے طرح طرح کی مشکلات پیدا کرتا ہے اور بعض اوقات گمراہی کا سبب بن جاتا ہے. اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح احادیث میں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قیامت سے پہلے دنیا میں دوبارہ آنے کے بارے میں روح اور جسم دونوں کے ساتھ صحیح احادیث پائی جاتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، کہ دجال اسی حال میں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم کو مبعوث فرمائے گا. وہ دمشق کے مشرق کی طرف زرد رنگ کا جوڑا پہنے ہوئے، اپنے دونوں ہاتھ فرشتوں کے بازوؤں پر رکھے ہوئے، سفید مینار کے پاس اتریں گے. جب وہ اپنا سر جھکائیں گے تو پسینہ ٹپکے گا، جب سر اٹھائیں گے تو موتی کی طرح قطرے ٹپکیں گے. جس کافر کو ان کے سانس کی خوشبو پہنچے گی اسے زندہ رہنا حلال نہ ہوگا، بلکہ وہ مر جائے گا. ان کا سانس وہاں تک پہنچے گا جہاں تک ان کی نظر جائے گی. پھر وہ دجال کی تلاش کریں گے تو اسے باب لطف پر پائیں گے، پھر اسے وہ قتل کریں گے. ایک اور حدیث میں آتا ہے، اور یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ہم قریب تم میں ابن مریم عادل حکمران کی حیثیت سے نازل ہوں گے. کس حیثیت میں نازل ہوں گے؟ عادل حکمران کی حیثیت میں. صلیب توڑ ڈالیں گے، سور کو قتل کریں گے، جزیہ ہٹا دیں گے. ان کے زمانے میں مال اتنا زیادہ ہوگا کہ کوئی اسے قبول نہیں کرے گا، یہاں تک کہ ایک سجدہ دنیا و مافیہا سے بہتر ہوگا. یعنی مال کے بجائے لوگ عبادت کو ترجیح دیں گے. بہرحال اور بھی بہت سی احادیث ہیں جو تقریباً تواتر کے درجے کو پہنچتی ہیں، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں آنے کے بارے میں ہیں. لیکن اس معاملے میں لوگوں کے اندر کنفیوژن پھیلایا گیا ہے اور اس کی طرح طرح کی تعبیریں کی گئی، جس سے لوگوں کے اندر کئی طرح کے فرقے وجود میں آئے. وَإِن مِّن أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لے آئے گا، اور قیامت کے روز وہ ان پر گواہی دے گا. ایک معنی اس کا یہ کیا گیا کہ دوسری دفعہ جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے تو اہل کتاب بھی ان کو دیکھ کر بس ایمان لے آئیں گے. اور یہ کب ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. غرض ان یہودی بن جانے والوں کے اسی ظالمانہ رویے کی بنا پر، اور اس بنا پر کہ یہ بکثرت اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور سود لیتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے کھاتے ہیں. ہم نے بہت سی وہ پانچ چیزیں ان پر حرام کر دی جو پہلے ان کے لیے حلال تھی، اور جو لوگ ان میں سے کافر ہیں ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. مگر ان میں جو لوگ پختہ علم رکھنے والے ہیں اور ایماندار ہیں، وہ سب اس تعلیم پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور جو تم سے پہلے نازل کی گئی، اسی طرح سے ایمان لانے والے اور نماز اور زکات کی پابندی کرنے والے، اللہ اور روز آخر پر سچا عقیدہ رکھنے والے لوگوں کو ہم ضرور اجر عظیم عطا کریں گے۔ یہاں الراسخون فی العلم کی بات کی گئی ہے، اس سے مراد یہود کے وہ لوگ ہیں جیسے حضرت عبداللہ بن سلام وغیرہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے، انہوں نے آپ کا ساتھ دیا۔ بات یہ ہے کہ جو لوگ بھی تعصب نہ برتیں، حق کو حق کے طور پر پہچانے، ایسے لوگوں کو سچائی کے سمجھنے میں دیر نہیں لگتی، کوئی چیز ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتی، وہ ہر طرح کے ذہنی خول اور پردوں سے باہر آ کر حق کو پہچان جاتے ہیں، اور یہی لوگ کو جنت کے مستحق ہوتے ہیں۔ بات یہ کہ حق کو پہچاننے کے لیے بھی خدا کے خوف کی ضرورت ہوتی ہے، جسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام حالات میں آپ تھوڑے غافل بھی ہوتے ہیں، لیکن اچانک آپ کو خوفناک آواز سنتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، آپ الرٹ ہو جاتے ہیں اور آپ کی پوری توجہ ایک خاص چیز پر فوکس ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح جن لوگوں کے اندر حقیقی معنوں میں خدا کا خوف ہوتا ہے، وہ بھی پھر تعصبات سے آزاد ہو جاتے ہیں، ان کے بھی ساری جہالت کے پردے ہٹنے لگتے ہیں، پھٹنے لگتے ہیں، اور سچائی خالص ہو کر ان کے سامنے جگمگا اٹھتی ہے۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح علیہ السلام اور اس کے بعد پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی۔ ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان علیہ السلام اجمعین کی طرف وحی بھیجی۔ ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور دی۔ ہم نے ان رسولوں پر بھی وحی نازل کی جن کا ذکر ہم اس سے پہلے آپ سے کر چکے ہیں، اور ان رسولوں پر بھی جن کا ذکر آپ سے نہیں کیا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے اس طرح گفتگو کی جس طرح گفتگو کی جاتی ہے۔ یہ سارے رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے تاکہ ان کو مبعوث کر دینے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہے، اور اللہ بہرحال غالب رہنے والا اور حکیم و دانا ہے۔ لوگ نہیں مانتے تو نہ مانے، لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ جو کچھ اس نے تم پر نازل کیا ہے اپنے علم سے نازل کیا ہے، اور اس پر ملائکہ بھی گواہ ہیں، اگرچہ اللہ کا گواہ ہونا بالکل کافی ہے۔ یہ باتیں دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے کی جا رہی ہیں، آپ کو سپورٹ دی جا رہی ہے، انکریج کیا جا رہا ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں مخالفتوں کے باوجود وہ کرتے چلے جائیں، اور لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کریں جو اللہ کے راستے میں ٹیڑھ تلاش کر رہے ہیں۔ جو لوگ اس کو ماننے سے خود انکار کرتے ہیں اور دوسروں کو خدا کے راستے سے روکتے ہیں، اور ان میں پیش پیش یہود تھے جو خود کتاب کے پڑھنے اور پڑھانے والے تھے، کیونکہ وہ اپنے مذہب کی سرداری کے مقام پر فائز تھے، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے علاوہ کسی اور کو بھی اللہ کی طرف سے اس معاملے میں، اس فیلڈ میں کوئی بڑائی نصیب ہو۔ اس لیے انہوں نے آپ کا ساتھ دینے کی بجائے آپ کی مخالفت شروع کر دی، حالانکہ آپ بھی وہی پیغام لے کر آئے تھے جس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء لائے تھے۔ جو لوگ اس کو ماننے سے خود انکار کرتے ہیں اور دوسروں کو خدا کے راستے سے روکتے ہیں، وہ یقیناً گمراہی میں حق سے بہت دور نکل گئے ہیں۔ اس طرح جن لوگوں نے کفر اور بغاوت کا طریقہ اختیار کیا ہے اور ظلم و ستم پر اتر آئے ہیں، اللہ ان کو ہرگز معاف نہ کرے گا، اور انہیں کوئی راستہ سوائے جہنم کے راستے کے نہ دکھائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم، لوگو یہ رسول تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر آ گیا ہے، ایمان لے آؤ، تمہارے ہی لیے بہتر ہے، اور اگر انکار کرتے ہو تو جان لو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، اور اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی۔ یہ قرآن پاک میں جہاں جہاں یا ایھا الناس کیسے پکارا گیا ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کتاب صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، تمام انسانیت کے لیے ہے۔ ایک شخص جو مسلمان ہوا، اس سے پوچھا گیا اسلام کی کون سی چیز اس کو بہت اچھی لگی، تو کہا اس کی کتاب، کیونکہ جب بھی میں اس میں پڑھتا تھا یا ایھا الناس تو مجھے اس میں ایک اپنائیت محسوس ہوتی تھی، یعنی عام طور پر ایسا ہوتا ہے نا جب ہم کسی کو بھی قرآن پاک کا ٹرانسلیشن دیتے ہیں تو ہم ایک اور نظر سے پڑھتے ہیں، لوگ اس کو ایک اور نظر سے پڑھتے ہیں. تو جب ایک عام شخص جس کا اسلام سے تعلق نہ بھی ہو جب وہ پڑھتا ہے یا ایوہ الناس، اے لوگو، او مین کائن، تو اس کو اپنے لیے اس میں پیغام نظر آتا ہے، وہ اسے اپنی چیز پر سمجھنے لگتا ہے. اور یہی دین کی خوبصورتی ہے کہ اس میں تمام انسانیت کی بھلائی کا پیغام ہے. اور کتنے خوبصورت انداز میں کہا گیا، ایمان لے آؤ، تمہارے ہی لیے بہتر ہے، اور اگر انکار کرتے ہو تو جان لو کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، اور اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی. یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق. اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو نہ کرو اور اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی بات منسوب نہ کرو. مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اس کے سوا کچھ نہ تھے کہ وہ اللہ کے ایک رسول تھے اور ایک فرمان جو اللہ نے مریم علیہ السلام کی طرف بھیجا، اور ایک روح تھی اللہ کی طرف سے. پس تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ. ولا تقولوا ثلاثة، اور مت کہو کہ تین ہے، انتہو، باز آ جاؤ، خیر لکم، یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے. انما اللہ الہ واحد، اللہ تو بس ایک ہی خدا ہے، ایک ہی الہ ہے. سبحانہ، وہ پاک ہے، ان یکون لہ ولد، کہ اس کے لیے کوئی بیٹا ہو. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. وہ کفا باللہ وکیلا، اور کافی ہے اللہ کارساز. یہاں اہل کتاب کو غلوب سے بچنے کے لیے کہا جا رہا ہے. غلوب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حد سے بڑھنا، اعتدال کا راستہ چھوڑ دینا. اہل کتاب کا غلوب کیا تھا؟ یہود جو تھے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے سے انکار کر دیا، اور نصارہ جو تھے آپ کے ماننے والے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی حد سے بڑھا کر اللہ تعالیٰ کا بیٹا اور پھر خدا کا حصہ بنا کر آگے خود خدا بنا ڈالا. دین میں انتہا پسندی نہایت ناپسندیدہ ہے. انسان کی یہ کمزوری ہوتی ہے عموماً کہ جب کسی بھی چیز میں کوئی امتیازی پہلو دیکھتا ہے، یعنی کوئی ایکسپشنل چیز کسی انسان کے اندر نظر آتی ہے عام روٹین سے ہٹ کر، تو اس کے بارے میں کچھ مبالغہ آمیز قسم کا تصور قائم کر لیتا ہے، اور بعض اوقات اس کا مقام متعین کرنے میں حد سے آگے نکل جاتا ہے، یعنی اصل مقام متعین کرنے کی بجائے افراط و تفریق کا شکار ہو جاتا ہے. یہ غلوب جو ہے، یعنی کسی انسان کے بارے میں تعریف یا اس کی خوبی کا ایسا تصور قائم کرنا کہ جو حد سے بڑا ہوا ہو، یہی شخصیت پرستی میں بدلتا ہے پھر، اور یہی شخصیت پرستی پھر شرک کا دروازہ کھول دیتی ہے. یہی سے پھر لوگوں نے شخصیتوں کو اور انسانوں کو اور بعض اوقات پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ کے برابر قرار دیا. اسی طرح دین کے معاملات میں بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے. کسی بھی چیز کو، یعنی پیغمبر کے مقام کو خدا تک نہیں پہنچانا چاہیے اور نہ ہی اس سے کم کرنا چاہیے. اسی طرح عام انسانوں کے مقام کو پیغمبر کا مقام نہیں دینا چاہیے. یعنی اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرق ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ میں فرق ہے، آپ کے صحابہ اور بعد کی جنریشن میں فرق ہے. ہر ایک کو اس کے مقام پر رکھنا ہی عدل و انصاف کی بات ہے. اس سے گھٹانا یا بڑھانا، یہ دونوں ہی زیادتی میں آ جاتا ہے. لَيَسْتَنكِفُ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا. مسیح علیہ السلام نے کبھی اس بات کو آر نہیں سمجھا، کیونکہ نصارہ نے ان کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا یا خود خدا قرار دیا، تو فرمایا کہ نہیں، وہ تو خود بھی بندگی کرتے رہے ہیں، اور انہوں نے بندگی کو، عبادت کو اور اللہ کے آگے جھکنے کو کبھی آر نہیں سمجھا. اگر وہ نعوذ باللہ وہ خدا ہوتے تو خدا کی بندگی کیوں کرتے؟ مسیح نے کبھی اس بات کو آر نہیں سمجھا کہ وہ اللہ کا بندہ ہو، اور نہ مقرب ترین فرشتے اس کو اپنے لیے آر سمجھتے ہیں. اگر کوئی اللہ کی بندگی کو اپنے لیے آر سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے، یہ بہت اہم جملہ ہے کہ اللہ کی بندگی کو اپنے لیے آر سمجھنا کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شرمندگی محسوس کرنا، یا اپنے مرتبے سے اس کو گری ہوئی بات سمجھنا. سوچئے، کبھی ہم نے تو ایسا نہیں کیا. مثلا نماز کا وقت آئے اور نماز پڑھنے میں ہم کو اکار ہو کہ اگر ہم یہاں نماز پڑھیں گے تو لوگ ہمیں کیا کہیں گے، یا یہ کہ اپنے آپ کو بطور مسلمان پیش کرنا، یا اسلام پر فخر کی بجائے اسلام پر شرمندگی محسوس کرنا، یا کسی کمپلیکس کا شکار ہونا. اگر انسان اپنے دین کے بارے میں پر اعتماد نہیں ہے تو یہ چیز انسان کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے، اور بعض اوقات انسان کو متکبرین کی صف میں شامل کر دیتی ہے. فرمایا کہ جو کوئی بھی اللہ کی بندگی کو اپنے لیے عار سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے تو ایک وقت آئے گا جب اللہ سب کو گھیر کر اپنے سامنے حاضر کرے گا، یعنی کوئی بھی اللہ سے بھاگ تو نہیں سکتا. اس وقت وہ لوگ جنہوں نے ایمان لا کر نیک طرز عمل اختیار کیا ہے اپنے اجر پورے پورے پائیں گے، یعنی دنیا میں ہر طرح کے حالات میں اللہ کی عبادت پہ قائم رہنے والے لوگ کل قیامت کے دن پورے پورے اجر پائیں گے، اور اللہ اپنے فضل سے ان کو مزید اجر عطا فرمائے گا. اور جن لوگوں نے بندگی کو عار سمجھا اور تکبر کیا ہے ان کو اللہ دردناک سزا دے گا، اور اللہ کے سوا جن جن کی سرپرستی اور مددگاری پر وہ بھروسہ رکھتے ہیں، یعنی دنیا میں جو انہوں نے سہارے تلاش کر رکھے ہیں اور کسی سہارے کی وجہ سے تکبر میں مبتلا ہیں، ان میں سے کسی کو بھی وہ وہاں نہ پائیں گے، وہاں تو ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی. یا ایہا الناس، لوگو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلیل روشن آ گئی ہے، اشارہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف ایسی روشنی بھیج دی ہے جو تمہیں صاف صاف راستہ دکھانے والی ہے، یعنی قرآن پاک. اب آپ خود سوچیں کہ ہم مسلم اگر اس آیت کو پڑھے گا کہ تمہارے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں پیغمبر کی شکل میں ایک واضح دلیل ہے، پھر کتاب ہے، تو کتنے سادے الفاظ میں اسلام کی دعوت ہے یہ. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، اب جو لوگ اللہ کی بات مان لیں گے اور اس کی پناہ ڈھونڈیں گے، ان کو اللہ اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم کے دامن میں لے لے گا اور اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ ان کو دکھا دے گا، یعنی اللہ کی طرف جانے کا راستہ بھی یہی ہے. اب سورت کے اختتام پر ایک فقہی مسئلہ. لوگ تم سے کلالہ کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، کہو اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے. اگر کوئی شخص بے اولاد مر جائے اور اس کی ایک بہن ہو تو وہ اس کے ترکے میں سے نصف پائے گی، اور اگر بہن بے اولاد مرے تو بھائی اس کا وارث ہوگا. اگر میت کی وارث دو بہنیں ہوں تو وہ ترکے میں سے دو تہائی کی حقدار ہوگی، اور اگر کئی بھائی بہنیں ہوں تو عورتوں کا اکہرا اور مردوں کا دوہرا حصہ ہوگا. اللہ تمہارے لیے احکام کی توضیح کرتا ہے تاکہ تم بھٹکتے نہ پھرو، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے.